حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یہ عزائے حسین درس گائے حسین
یہ عزائے حسین درس گائے
اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم و غصبہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھ مل کے محمد و آل رمز بقائے تشیع کے عنوان کے تحت امام شناسی کے سلسلے میں ہماری بحث جاری ہے اور اس سلسلے کی آج پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ آٹھویں نشست و مجلس ہے۔ گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں سورہ مبارک انبیاء کی 73 آیت کے ذیل میں کچھ نکات کو بیان کیا۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے۔ یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں کی۔ واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی۔ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی۔ وکانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ جہاں بھی آپ ولایت حق کے تسلسل میں امامت کا موضوع قرآن مجید میں سنیں گے کہ جب پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو امامت کے عہدے سے مشرف کیا تو وہاں صراحت کے ساتھ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ امامت کا منصب ہم دینے والے ہیں، تم یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امامت کا منصب کوئی اور دے گا۔ اور مسلسل ایک جملہ جو میں ہر مجلس میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے جوانوں کو ازبر ہو چکا ہوگا کہ امامت کا مرتبہ اور عہدہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں پروردگار عالم نے کسی کو حق ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کو امام قرار دے۔ اب یہاں پر بات اصطلاحی امام کی ہو رہی ہے، نہ لغوی امام کی، یہ وضاحت میں دے چکا ہوں کہ کوئی شخص اپنے لیے رہنما، پیشوا، امام مقرر نہیں کر سکتا۔ یہ خداوند متعال نے اپنے پاس انتظام رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہم السلام اعلان کریں گے امامت کا، خود امام معصوم دوسرے امام کی امامت کا اعلان کریں گے، ان کے بارے میں خبر دیں گے، لیکن امام بنانے والا پروردگار عالم ہے۔ بس پروردگار عالم اس مقام کو اس انداز سے بیان کر رہا ہے، کہیں پر کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دیتا ہوں، کہیں پر کہہ رہا ہے وجعلناہم ائما، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے۔ اور اسی ذیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو روایات ہیں، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ ہمیں اس جانب متوجہ کر رہی ہیں کہ دیکھو منصب امامت ہے کیا، حجت خدا کا کام کیا ہے. حجت خدا فقط حلال و حرام کو بیان کرنے نہیں آئے، یعنی یہ ایک ان کا کار منصبی ہے کہ وہ حلال کو حلال کہیں اور اس کا تعارف کرائیں، حرام کو حرام کہیں اور اس کا تعارف کرائیں. بس وہ یہ تعارف فقط کرانے نہیں آئے، اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں کہ جس میں ان کو رہنمائی کرنی ہے، وہ رہنمائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور آپ لقاء اللہ کی منازل تک پہنچے. حتیٰ فقط جنت میں پہنچانے کا ہدف بھی حجت خدا کا نہیں ہے. جنت کا درجہ اس مقام سے نیچے ہے کہ جس مقام پر حجت خدا مجھے اور آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ مقام ہے لقاء اللہ، یعنی اللہ سے ملاقات کا مرحلہ. اب اللہ سے ملاقات میں اور آپ ان آنکھوں کے ساتھ، اس سماعت کے ساتھ، اس زمان کے ساتھ، اس مادی وجود کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ منازل کے جس کے ذریعے میں اور آپ خداوند متعال کے لقاء کی منزل پر پہنچے، ملاقات کی منزل پر پہنچے، یہ کمال حجت خدا کا ہے کہ امت کو اس مقام تک لے کر جائیں. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بات یہ بھی درست ہے کہ وہ جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں، بات یہ بھی درست ہے کہ وہ حلال و حرام کو بتانے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ ان کے کاموں میں ایک کام ہے، نہ یہ کہ تمام کام یہی ہے. مثلا جب ہم کسی بچے کو کسی ایسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی وہ نہیں جانتا، تو اس کی کمال معرفت پر ہم نہیں لے کر جاتے. مثلا آپ یہاں سے اپنے بچے کو کربلا لے کر جائیں، وہ پوچھے گا کہ کربلا میں کیا ہے، آپ کہیں گے کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر ہے. آپ یہ فرمائیں گے کہ وہاں جا کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تم زیارت کرنا، ان کی قبر کی زیارت کرنا، اس سنہرے گنبد کی زیارت کرنا، اس ایوان تلا کی زیارت کرنا، ان رواقوں کی زیارت کرنا، اس حرم میں داخل ہونا، اس فضا کو محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں بہت پیچھے ہیں. اصل کربلا میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مقدس ہے. اسی لیے جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں یہ نہیں کہتے کہ پروردگار مجھے کربلا میں روضہ حسین کے گنبد کی زیارت کرا. اسی لیے جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ مجھے ایوان تلا کی زیارت کرا. ہم اور آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں فقط رواق کی زیارت ہو، بلکہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اے اللہ مجھے دنیا میں حسین کی زیارت کرا. ہم اس قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن صاحب قبر کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں. تو اصل ہدف ہمارا زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہم السلام مجھے اور آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جنت سے بالاتر ایک درجہ ہے جو جنت کا خالق ہے، اس سے ملاقات کرانا. جو جنت میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اس کے خالق سے ملاقات کرانا. جو جنت میں نعمات ہیں، اس کے خالق سے ملاقات کرانا. بس اگر خالق سے ہٹ کر اس جنت کو سوچا تو تمہاری ذہنیت مادی رہ جائے گی، اور اگر ان مادیات کو ہٹا کر خالق کی طرف توجہ ہو گئی اور اس سے ملاقات کا اشتیاق ہو گیا، تو یہی کار امامت ہے، یہی معصومین علیہم السلام کا کام ہے. اسی لیے آپ کو متعدد روایات میں نظر آئے گا، کل میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ بصرہ کے ممبر پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اسی طریقے سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی ابو حمزہ سے فرما رہے ہیں، اے ابو حمزہ، تم میں سے جب کوئی، کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تم میں سے جب کوئی چند فراسق کا، چند فرسخوں کا، چند میلوں کا جب سفر کرتا ہے اور راستہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، تو اپنے لیے ایک رہنما تلاش کرتا ہے. عقلی بات ہے نا. اب آپ اس جدید دور میں چاہے آپ کسی بھی طریقے سے اپنے لیے راستے کا تعین کریں، جو بھی آپ کے پاس طریقہ کار ہو، مگر وہی راستے کا تعین کروانے والا رہنما ہو جائے گا. بس آپ جب مختصر سفر پر جاتے ہیں تو اپنے لیے ایک رہنما کو متعین کرتے ہیں جو آپ کو راستہ بتائے. اس کے بغیر میں اور آپ سفر پر نہیں جاتے، یا کسی ایسی سواری میں سوار ہوتے ہیں جو منزل تک پہنچائے، یا کسی ایسے رہنما کو ساتھ لیتے ہیں جو منزل تک پہنچائے، یا کسی جدید آلے کے ذریعے اپنے منزل تک پہنچنے کا اطمینان حاصل کرتے ہیں. جب گھر سے نکلتے ہیں، جب تک راستہ معلوم نہ ہو، تو معمولی سفر بھی ہم اختیار نہیں کرتے. بس امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے ابو حمزہ، جب تم چند فرسخ کا سفر کرتے ہو تو اپنے لیے رہنما کو طے کرتے ہو، جبکہ تم آسمان کے راستوں سے زیادہ اجہل ہو، یعنی وہ راستے تمہارے لیے ناشناختہ ہیں، تم ان راستوں کو پہچانتے نہیں ہو، تو کیوں اپنے لیے رہنما لوگ مقرر نہیں کرتے کہ جو ان کو آسمانوں کی سیر کرائے، جو ان کو آسمانوں کی سیر کرائے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آسمانوں کی سیر سے مراد یہ سیارے نہیں ہیں، یہ سات پرتے نہیں ہیں، یہ نیلی چھتری نہیں ہیں، عطارد نہیں ہیں، چاند نہیں ہیں، مریخ نہیں ہیں، آسمانوں کا راستہ یعنی لقاء اللہ کا راستہ، وہ مقام معصومین علیہم السلام کہ جہاں پر جا کر جبرائیل رک جائیں مگر محمد مصطفیٰ آگے جائیں، جہاں پر جا کر مجردات کی حدیں بھی ختم ہو جائیں۔ کاش میں اس لفظ مجرد کو یہاں صحیح سے بیان کر سکوں۔ دیکھیں، میں اور آپ مادیت رکھتے ہیں، ملائکہ مجرد ہیں، مادیت نہیں رکھتے۔ ملک جا کر جہاں پر رکے اور کہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں۔ اگر لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں، آپ کو مکاتب فکر اسلامی میں مختلف مکاتب اس بات پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رسول اللہ کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، یہ بحث اکثر علمی حلقوں کے اندر چھڑی رہتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جسمانی معراج تھی، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ معراج جسمانی تھی، لیکن آپ دیکھیے مکاتب کے اندر بحث ہوتی ہے کہ جسمانی معراج تھی یا روحانی معراج تھی۔ تعجب وہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ رسول اکرم اس معراج پر گئے کیسے۔ ایک صاحب نے میرے سامنے اپنے اس تعجب کا بیان کیا کہ عجیب بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لحظوں میں یہاں سے وہاں چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ رسول وہاں گئے کیسے، مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد واپس آئے کیسے۔ توجہ ہے، لوگ اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ وہاں گئے کیسے، ہمیں اس پر تعجب ہو رہا ہے، دنا فتدل فکان اقاب قوسین ودنا، کہ جب دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ تھا اس منزل لقا پر پہنچنے کے بعد، اس لذت کو پانے کے بعد، اس کیفیت میں آنے کے بعد واپس پلٹے کیسے۔ تعجب اس پر نہ کیجئے کہ وہ گئے کیسے، احسان یہ مانیے کہ اس منزل پر جانے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے واپس آ گئے، یہ احسان ماننے کی بات ہے، یہ شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد۔ کہ ہر مومن میں اور آپ اس کیفیت کو شاید اس انداز سے بیان نہ کر سکے، پھر مجھے سہارا لینا ہوگا عزاداری کا، پھر مجھے سہارا لینا ہوگا کربلا کا۔ کہ میں اور آپ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنی زندگی میں سے کچھ دن مخصوص کر کے کہ مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے روایات ہیں کہ مومن کی زندگی میں وہ دن شمار نہیں ہوتے، یعنی اس کی زندگی بڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فضیلتیں۔ لیکن جب زیارت کر کے پلٹ رہے ہوتے کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے حجت خدا کی زیارت سے پلٹنے کے موقع پر میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی وہ ایک روحانی کیفیت ہے نا، ایک روحانی کیفیت ہے کہ جس میں میں اور آپ شاید اتنی آسودگی کے ساتھ وہاں نہ رہ رہے ہوں، شاید اتنی آرام سے زندگی نہ گزار رہے ہوں، سفر بھی کیا ہے، تھکن بھی ہے، خستگی بھی ہے، شدت بھی ہے، موسم بھی وہاں کا شدید ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہاں سے پلٹنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ معصوم کے روضے سے پلٹنا ہمارے لیے مشکل ہے، معصوم کا لقاء اللہ کی منزل پر جا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے پلٹنا کیا آسان مرحلہ تھا؟ آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ جسم وہاں گیا کیسے، میں اس پر تعجب کر رہا ہوں کہ وہاں سے آئے کیسے، اس لذت کو پانے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ اور جب واپس آئے تو اصحاب نے سوال کیے، یا رسول اللہ معراج پر کیا دیکھا، یا رسول اللہ معراج پر کیا دیکھا۔ بعض دفعہ سوالات کے ذریعے بہت سی گرہ کھلتی ہیں، بہت سی گرہ کھلتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ سوال کیا جائے، سرکار بھی چاہتے تھے کہ سوال کیا جائے۔ جب سرکار سے سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا، کہا بے پردہ عورتوں کا یہ انجام دیکھا، سود کھانے والوں کا یہ انجام دیکھا، بخل کرنے والوں کا یہ انجام دیکھا، بے نمازیوں کا یہ انجام دیکھا، اور گناہ کرنے والوں کا یہ انجام دیکھا، اور ایک اور چیز دیکھی، یا رسول اللہ وہ کیا دیکھا، کہا کہ جب میں عرش کے نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ملائکہ حلقہ ڈالے کھڑے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ روایت بڑی دقت سے سنیے گا، یہ روایت شیعہ مصادر میں آئی ہے۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا پردے کے اس پار اور پردے کے اس پار، تو اس پار اور اس پار والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کے لیے محدودیت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ روایت جو اس پار اور اس پار والی ہے، پردے والی ہے، وہ عبید اللہ امرتسری نے اپنے کتاب ارجح المطالب کے اندر بیان کی ہے، وہ شیعہ مدارک سے نہیں آئی۔ لیکن یہ روایت شیعہ مدارک سے آئی ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش خدا کی زیارت کے لیے اور صاحب عرش کی زیارت کے لیے جب عرش کے پاس پہنچے، تو رسول اللہ نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس وہاں پر ہے اور ملائکہ ان کے گرد حلقہ ڈالے ہوئے ہیں۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا۔ آقا ناظم زادہ قمی صاحب نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے بہار سے۔ امیر المومنین کو دیکھ کر رسول اللہ نے سوال کیا، اچھا رسول اللہ ہیں کون؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، آپ سب سمجھتے ہیں لیکن تبرکن بیان کر رہا ہوں، رسول کون ہیں؟ رسول اس کے آقا ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر کہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں تو علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو۔ اس کا آقا جبرائیل سے سوال کر رہا ہے۔ تو ہر دفعہ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ نہیں معلوم، بعض دفعہ سوال کچھ اہمیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کچھ منزلتوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، کچھ مقامات کی تبیین کے لیے ہوتا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل کیا علی بھی ساتھ آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ علی ساتھ نہیں آئے، اور ساتھ نہ آنے کی حکمت بھی عجیب ہے، ساتھ نہ آنے کی حکمت بھی عجیب ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، پس جب ایک حجت گئی ہے معراج پر تو ایک حجت کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ تو کہا علی تو ساتھ نہیں آئے، تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ملائکہ کی استدعا پر، ملائکہ کی التجا پر، ملائکہ کی خواہش پر پروردگار عالم نے ایک ملک کو ہو بہو علی ابن ابی طالب جیسا خلق کیا ہے شکل میں، جس کی شکل و شمائل ہو بہو علی جیسی ہے۔ کہا کیوں؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ ملائکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے تھے کہ پروردگار ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے تاکہ علی کی زیارت کر سکے، تاکہ علی کے چہرے کو دیکھ کر کچھ خاص عبادت کر سکے، تاکہ علی ابن ابی طالب کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے۔ تو اللہ نے ہو بہو علی ابن ابی طالب کی شبیہ ایک ملک کی صورت میں قرار دی ہے، ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج ہمیں آپ شبیہ بنانے پر متہم نہ کریں، یہ طریقہ ہم نے ملائکہ سے سیکھا ہے، یہ طریقہ ہمیں متہم نہ کریں۔ صلوات اللہ علیہ وسلم، ایک اور صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد، درست ہے وہ ملک ہے علی نہیں، توجہ رکھیے گا، شبیہ ہے اصل نہیں، لیکن ملائکہ زیارت کر کے یاد کو تازہ کر رہے ہیں نا، یہ شبیہ بھی اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ یاد تازہ ہو، اصل نہیں ہے شبیہ ہے، اصل تو علی ہی ہے۔ اور علی کا مقام یہ کہ یہ ایک عام ملک کی بات ہو رہی ہے جس کو شبیہ بنایا ہے۔ علی جانتے ہیں کون ہے؟ کب ان کا نور خلق ہوا ہے؟ آئیے پھر روایت کی طرف چلتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد۔ مصیبت یہی ہے کہ لوگوں نے مقام اہل بیت کو نہیں سمجھا، شان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نہیں سمجھا۔ لہذا میں اور آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے، تو ان کی عقول کے اندر، ان کی عقلوں کے اندر یہ بات سما نہیں پاتی کہ ان کا مقام کیسے بلند ہو سکتا ہے۔ ابھی آنے سے پہلے اصول کافی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام فرماتے کہ کسی کے دل میں ہماری محبت پیدا نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ خدا اس کے دل کو پاک کرے۔ اس کے دل میں ہماری محبت کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کا دل پاک ہے۔ لہذا خدا بند متعال نے ظرف قرار دیا ہے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس دل کو، تو اس سے پہلے اس کو پاک کیا ہے۔ یہ ہے مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اب آپ ذرا درک کیجئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خلقت ان کی طینت ان کا وجود کب کا ہے؟ میرے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصول کافی میں ہی یہ روایت موجود ہے، اصول کافی منابع روائی میں ہماری مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، ہماری ان کتابوں میں شمار ہوتی ہے کہ جس کی ایک اہمیت ہے، ارزش ہے، جس کا ایک مقام و منزلت ہے. اس اصول کافی میں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ایک راوی ہے محمد بن سنان، یہ آتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امام سے ایک سوال کرتا ہے مقام اہل بیت کے بارے میں اور دیگر مسائل کے بارے میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں، یا محمد، یعنی اے محمد بن سنان، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیته، اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں منفرد ہے. اس نے دین کے بارے میں سوال کیا کہ مولا مجھے صحیح دین کے بارے میں بتائیے، لوگ کچھ اس طرف جا رہے ہیں، کچھ اس طرف جا رہے ہیں، مجھے ایسا راستہ بتا دیجئے کہ جس پر میں چلوں تو یہاں بھی کامیاب رہوں وہاں بھی کامیاب رہوں. لیکن یہ ہے حجت خدا جو لقاء اللہ کی مناظر طے کرواتا ہے. امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت میں منفرد، ایسی توحید جیسی توحید ہمارے پاس ہے ایسی توحید کسی کے پاس نہیں. جوانان جا کر اگر اپنے عقائد کو پڑھنے کے بعد جا کر دوسروں کی عقائد و کلام کی کتابوں کو کھولیں گے نا، تو ان کو نظر آئے گا کہ توحید دراصل ہے کہاں، وہاں توحید کا شور زیادہ ہے، یہاں معصومین علیہ السلام نے حقیقی توحید بتائی ہے کہ دیکھو تم خدا کو نہ یہاں نہ وہاں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ آنکھیں ہیں مخلوق، اس مخلوق میں خالق سما نہیں سکتا، تمہیں اس کو دیکھنے کے لیے اپنی وہ آنکھیں روشن کرنی پڑیں گی کہ جو نور ہے، جب نورانی آنکھوں کو روشن کرو گے تو نور خدا دکھائی دے گا، پھر تم اس کی زیارت کر پاؤ گے. تو امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیته، اللہ اپنی وحدانیت میں منفرد، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک، اور نہ ہی اس کی توحید میں کوئی شریک، بس پروردگار عالم کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تصور نہ کرنا کہ کسی معاملے میں پروردگار عالم کسی کا محتاج ہے، مستقل بذات فقط پروردگار عالم ہے، باقی ساری کائنات، ساری کائنات پروردگار عالم کی محتاج ہے، سب محتاج ہے، کیا انبیاء، کیا ائمہ، کیا اولیاء، کیا ملائکہ، سب خدا بندے متعال کے محتاج ہیں. توحید کون سکھا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نوے امام. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیته، اور جب خلقت کا مرحلہ آیا ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ، جب مراحل خلقت، جب خلقت کا ارادہ کیا پروردگار عالم نے، تو سب سے پہلے جس مخلوق کو خلق کیا ہے اس کا نام ہے محمد، علی اور فاطمہ. سب سے پہلے کون سی مخلوق خلق ہوئی ہے؟ ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ. ان تین انوار کو بیان کیا ہے، توجہ کیجئے گا، ان تین انوار کو بیان کیا ہے، لیکن یہ تین اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان سے ہٹ کر باقی کوئی نور ہے ہی نہیں. وہ جو بعد کے معصومین ہیں نا، وہ بھی انہی کا حصہ ہیں. مقام نورانیت میں سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت رکھتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ، جب خلقت کا ارادہ کیا تو خلق کیا محمد، علی و فاطمہ کو. فمکثوا الف دهر، 1000 زمانے تک یہ انوار پروردگار عالم کے حضور عبادت میں مشغول رہے. ثم خلق جميع الاشیاء، اور اس کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا. اگر یہ جو کہا ہے نا فمکثوا الف دهر، یہ قائم رہے، ٹھہرے رہے 1000 زمانے تک خداوند متعال کے حضور، ابھی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، ابھی مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ زمانے کا تعین میں اور آپ کیسے کرتے ہیں؟ زمانے کا تعین میں اور آپ کیسے کرتے ہیں؟ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے ذریعے میں اور آپ زمانے کا تعین کرتے ہیں. وہاں پر ابھی سورج خلق ہی نہیں ہوا، ابھی لیل و نہار ہیں ہی نہیں، ابھی تو ملائک ہیں ہی نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ فمکثوا الف دهر، تو یہ 1000 زمانہ کون سا ہے؟ یہ یا خدا جانے، یا اس کے رسول جانے، یا اہل بیت اطہار جانے، کیونکہ میرے اور آپ کے ذہن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ زمانے کا تعین کریں بغیر ان مخلوقات کی مدد کے.
تو جب میں اور آپ ان مخلوقات کی مدد کے بغیر زمانے کا تعین نہیں کر سکتے, تو اب آئیے ذرا دیکھیے کہ جن کی وجہ سے زمانہ خلق ہوا ان کی مدد کے بغیر کیا میں اور آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں, ان کی مدد کے بغیر میں اور آپ دین میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ثم خلق جمیع الاشیاء, پھر اس کے بعد 1000 زمانوں کے بعد پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو خلق کیا. جب تمام چیزوں کو اللہ نے خلق کیا تو ان کی اطاعت کو ان کے سامنے پیش کیا, جس کو میں گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. ان کی اطاعت کو, ان کی ولایت کو, ان کے مقام کو, ان کی منزلت کو ان مخلوقات کے سامنے پیش کیا. بات کہاں سے نکلی تھی؟ سرا کھونا جائے جوانان عزیز, علی کے نور کی, علی کے وجود کی شبیہ ایک ملک کو قرار دیا ہے. اب اس ملک کو جو شبیہ قرار دیا ہے نا, توجہ کیجئے گا, علی کا مقام کیا ہے, علی کی منزلت کیا ہے. یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی نہیں ہے کہ ملک کو ان کی شبیہ بنایا ہے, یہ فضیلت اس ملک کی ہے کہ علی کی شبیہ بنا ہے. اس طرف توجہ کیجئے, فضیلت ملک کی ہے, یہ امیر المومنین کی فضیلت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام و منزلت پر ہے جو فضیلتوں کے محتاج نہیں ہے. بعد میں ساری مخلوقات خلق ہوئی, ان کے سامنے ولایت کو پیش کیا, اطاعت کو پیش کیا, جنہوں نے قبول کیا ان کے مقامات بلند ہوئے, جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے مقامات اسفل ہوئے. یہ جو آج میرے اور آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ ہم شیعہ گھرانے میں کیوں ہوئے, ہم اس گھرانے میں کیوں ہوئے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس نے قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے قبول نہیں کیا وہ پیچھے رہ گیا. لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھولا ہوا ہے. آج بھی جو قبول کرنا چاہے حر بن کر آ جائے. اب جب سب کے سامنے ان کی ولایت کو پیش کیا, ان کے مقام کو پیش کیا, جس نے قبول کر لیا فبہا, اور پھر اس کے بعد اس روایت میں امام فرماتے ہیں فہم, بس یہ جن کے نام لیے گئے ہیں فہم کون, محمد علی فاطمہ, توجہ کیجئے گا, فہم یحلون ما یشاؤون. میں نے آپ سے عرض کیا نا, خالی حلال و حرام کو بتانے نہیں آئے, یہ خالی حلال و حرام کو بتانے نہیں آئے ہیں, صرف ان کا مقصد آنے کا ہی نہیں, ایک کام یہ ہے کہ صحیح طریقے سے حلال و حرام کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کر دیں, لیکن صرف کام یہ نہیں ہے. بس اسی حلال و حرام کے حوالے سے جب یہ مجھے کسی کام کو انجام دینے کا کہیں تو میں اس کو انجام دوں, جب کسی سے روکیں تو اس سے رک جاؤں, اسی میں مجھے ایسی ترقی ملے گی کہ میں ان منازل کو طے کر پاؤں گا. یہ بھی انہیں کا صدقہ ہے. فہم یحلون ما یشاؤون, توجہ کیجئے گا, یہ وہ ہیں, کون فرما رہا ہے, یہ امام تقی علیہ السلام, یہ وہ ہیں جسے چاہیں حلال کریں. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ ہیں جو حلال کو بیان کریں, کفہم یحلون ما یشاؤون, یہ وہ ہیں کہ جسے چاہیں حلال کریں. فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ, یہ وہ ہیں کہ جسے چاہیں حرام کریں. آقا حلال کو بیان کرنا اور حلال کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جس کو کہہ دیں وہ حلال ہے, یہ جس کو کہہ دیں وہ حرام ہے, یہ الگ منزل ہے. ایک دفعہ ہے کہ ان کا بیان کیا ہوا حلال و حرام کوئی بیان کرے اس کا بھی مقام بہت ہے, اس کی بھی منزلت بہت ہے, اس کے لیے بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ جا کر دیکھیں فقہا کے بارے میں جو روایات ہمارے پاس آئیں وہ روایات کیسی ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مکتب امامیہ کے فقہا کو کیا مقام اور کیا منزلت دی ہے, کیا شان دی ہے. آپ دشمن کے پروپیگنڈے میں مت آئیے, خصوصاً جوانان عزیز, دشمن کی پھیلائی ہوئی اسرائیلی روایات کے ذیل میں جو توہین علماء کی جاتی ہے اس کے اثر میں نہ آئیے. معصومین علیہ السلام نے جو روایات مکتب کے علماء کے لیے بیان کی ہیں اس طرف توجہ کیجئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کس انداز سے اپنے مکتب سے وابستہ اپنے عمل کا احیاء کرنے والے افراد کی ثنا کر رہے ہیں, مدحت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, وہ بھی ایک فضیلت ہے حلال و حرام کو بیان کرنا صحیح طریقے سے. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام صرف حلال و حرام کو بیان کرنے کا اختیار نہیں, بلکہ اختیار کہا ہے کہ جس کو کہے حلال وہ حلال, جس کو کہیں حرام وہ حرام. کیا مقام ہے, یہ مقام بہت بلند ہے. یعنی یہ جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہو جائے, یہ جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہو جائے. کیوں ہم نے ان سے دین دیے لیا ہے. فہم یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون, اب اس کے آگے جو عبارت ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت لطیف ہے، کیونکہ معصوم کا کلام ہے نا، معصوم کسی بات کو تشنہ نہیں چھوڑتا، معصوم کے کلام میں جھول نہیں پایا جاتا۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ یہ وہ ہیں جسے حلال کریں وہ حلال، جسے حرام کریں وہ حرام۔ وَلَن يَشَاءُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز ہرگز یہ کسی چیز کو حلال نہیں کہتے مگر یہ کہ مرضی خدا ہو کہ وہ حلال ہو، یہ کسی چیز کو حرام نہیں کہتے مگر یہ کہ مرضی خدا ہو کہ وہ حرام ہو، یعنی مرضی خدا کے تابع ہو کر ان کا ایک ایک عمل ہے۔ اب یہ جسے حرام کہیں گے یعنی خدا اسے حرام کہہ رہا ہے، اب یہ جسے حلال کہیں گے یعنی خدا اسے حلال کہہ رہا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے ان کا حلال کیا ہوا حرام کر دے یا ان کا حرام کیا ہوا حلال کر دے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اگر کسی کو حق حاصل نہیں ہے حلال و محمد حلال الا یوم القیامہ و حرام ہوں حرام الا یوم القیامہ، رسول اللہ کا حلال کیا ہوا تا صبح قیامت حلال ہے، آپ کو کوئی اس کے اندر اپنی بات کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کے حلال کردہ کو اپنی بنیاد پر کہہ دیں کہ دو چیزیں انہوں نے تو حلال کی تھی میں حرام کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا؟ آپ کو وہی حلال کہنا ہے جو رسول اللہ کہہ کے گئے، آپ کو وہی حرام کہنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے گئے، اسی لیے میں نے اور آپ نے ان سے دین لیا ہے، حضرات معصومین علیہ السلام سے ہم نے جو دین لیا ہے اسی لیے لیا ہے کیونکہ ہمیں اطمینان ہے کہ یہ جس کو حلال کہہ رہے ہیں خدا کے نزدیک وہ حلال ہے، یہ جس کو حرام کہہ رہے ہیں خدا کے نزدیک وہ حرام ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا اپنی زندگی کے 50-50 سال گزار دیتے ہیں اس بات میں کہ ان کے حلال کو سمجھیں، ان کے حرام کیے ہوئے کو سمجھیں۔ مجھے اور آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جو اپنی زندگی کے اتنے سال اس لیے گزار دیں کہ مجھے اور آپ کو علوم آل محمد سے روشناس کرائیں، مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے راہ اہل بیت پر چلنے کی پریکٹس کروائے، سعادت دلوائے۔ توفیق تو من جانب اللہ ہے۔ پس عزیزان محترم، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام۔ تو اب ان کی خلقت کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی ہے ان کی خلقت؟ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو ملک علی کی شبیہ بنا ہے نا، علی ابن ابی طالب کی فضیلت نہیں ہے یہ، یہ مت گمان کیجیے گا یہ علی کی فضیلت ہے، کیونکہ علی وہ صاحب فضیلت ہیں جن کو مصطفیٰ اپنے دوش پر سوار کریں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جگہ وہ ملک ہے جس کی زیارت دوسرے ملائک کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، عجب سلیقہ سکھایا ہے۔ اس روایت نے بھی ہمیں عجب انداز و سلیقہ اور ادب سکھایا ہے کہ دیکھو جب علی جیسے امام کی یاد آئے نا تو اللہ کی حمد کیا کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر جو ٹھنڈک ہے اللہ نے ڈالی ہے، اس خدا کی حمد کرو کہ جس نے محبت علی سے تمہیں سرشار کیا ہے، جس نے محبت علی کی وجہ سے تمہیں پاکیزہ کیا ہے۔ عجب روایت ہے، روایت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، معصوم کے کلام میں 70 جہاد ہوتی ہیں، 70 جہاد ہوتی ہیں۔ میں 70 بھی میں منباب مثال کہہ رہا ہوں، میں اور آپ تحقیق کرتے رہے، ابھی کچھ خلط نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی خلط نہیں ہوا، اسی لیے تو استاد جبرائیل کہا جاتا ہے، ابھی جبرائیل بھی خلط نہیں ہوئی۔ جب نور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خلق ہوا اور اس سے خدا نے سوال کیا من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو جانتے ہیں جبرائیل نے جواب کیا دیا، انا انا و انت انت، میں ہوں تو ہے۔ خدا نے سوال کیا من انت ومن انا، میں کون اور تو کون، یا تو کون اور میں کون، تو جبرائیل نے جواب دیا، جواب بہت اچھا دیا، دیکھیں ابھی خلق ہوا ہے، ابھی اس معرفت کی منازل پر نہیں پہنچا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا انا انا و انت انت۔ معرفت بڑھائی کس نے، معرفت کو کمال کس نے، معرفت کو کمال پہ کس نے پہنچایا، وہاں سے ایک نور بولا، یہ کیوں نہیں کہتا انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے، میں تیرا پست بندہ ہوں۔ بس یہ توحید کون سکھا رہا ہے؟ وہی سکھا رہا ہے نا کہ جو دعائے کمیل میں مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے، جو دعائے کمیل میں مجھے سکھا رہا ہے، یا رب ارحم ضعف بدنی، اے اللہ میرے بدن کی کمزوری پر رحم فرما، ورقت جلدی میری جلد کی کمزوری پر رحم فرما، انا عبدک الضعیف الذلیل، میں تیرا وہ بندہ ہوں جو ضعیف بھی ہے اور ذلیل بھی ہے، جو تیری عظمت کے آگے پست ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ وہی سکھا رہا ہے جس نے جبرائیل کو سکھایا تھا، انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے، میں تیرا پست بندہ ہوں۔ پس خدا کی عظمت کے آگے تو سب ہی پست ہے نا، تو اب اس معرفت کے مقام پر پہنچانے والی ذات کہ جس نے تعارف ہے پروردگار عالم کرایا، جس نے اپنی بندگی کا تعارف کرایا، اس خاطر کہا جاتا ہے تو علی کا مقام اس سے نہیں بڑھ رہا کہ ملک کی شبی، ملک کو شبی قرار دیا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اس سے بالاتر ہے، کیونکہ یہ خانوادہ فضیلتوں کے لیے نیاز مند نہیں ہے، یہ خانوادہ فضیلتیں جمع کرنے کے لیے نکلتا نہیں، فضیلتیں ان کے در پر آتی ہیں، اور جب فضیلتیں ان کے در پر آتی ہیں تو انمان فضیلت پا کر جاتی ہیں، اور وہ کیسا انمان فضیلت ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی فضیلت کو آپ کو جانچنا ہے کہ یہ کام با فضیلت ہے یا نہیں ہے، تو تلاش کیجئے سیرت محمد و آل محمد میں، اگر ان کی سیرت میں نظر آئے گا تو اس میں فضیلت ہے، اگر ان کی سیرت میں نظر نہیں آئے گا تو فضیلت نہیں ہے۔ انفاق کا مرحلہ ہو تو دیکھیے اہل بیت اطہار کیسے انفاق کرتے تھے، کیا انداز تھا انفاق کرنے کا، فقراء اور مساکین کے دروازے پر رکھ کر آ جاتے تھے، ان کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ کون رکھ کر گیا ہے، وہ بات الگ کہ آج کا میڈیا کسی اور کے لیے یہ دکھائے کہ دروازے پر جا کر رکھ کر آ جائیں اس کو پتا نہ چلے، لیکن سیرت دراصل محمد و آل محمد کی ہے، طریقہ کار محمد و آل محمد کا ہے کہ فقراء کو بھی پتا نہ چلے کہ کون دے کر گیا ہے، لیکن جب حل عطا آنی تھی تو آج روٹیاں لے کر نہیں جا رہے، آج گھر میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کبھی ملک فقیر بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی یتیم بن کر دروازے پر دستک ہو رہی ہے، روٹیاں لے کر جا رہے ہیں۔ آج روٹیاں لے کر اس لیے نہیں گئے کہ کل کو کوئی مفسر جب قلم اٹھائے تو یہ نہ لکھ دے کہ حل عطا کے منتظر تھے اس لیے روٹیاں دے رہے تھے، حل عطا کے منتظر تھے اس لیے روٹیاں دے رہے تھے، ان کا آج نہ دینا بتا رہا ہے کہ یہ حل عطا کے منتظر نہیں ہے، حل عطا منتظر ہے اسی لیے ملائک کو بھیجا جا رہا ہے، اسی لیے ملائک کو بھیجا جا رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت یہ مت سمجھیے گا، میں اتنی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علی کی فضیلت نہیں، وہ ملک کی فضیلت ہے، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کا مطیع ہوگا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم تیار کیا، علم تیار کیا، مجمع پر نگاہ کی، سب نظر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی دکھائی نہ دیے، سوال کیا اینا علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اشوب چشم میں مبتلا ہے۔ بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب فیض علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم میں لگایا، آنکھوں کی سرخی کافور ہو گئی، علی کے ہاتھ میں علم دے دیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس مجمع میں علی کیوں نہیں تھے، کہ کل کو جب مورخ لکھے کہ متمنیان علم میں سب کھڑے تھے، ایک علی نہیں تھے، تو اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ علی کے ہاتھ میں علم آیا، یہ علم کی فضیلت ہے کہ دست علی میں آ کر پربرکت ہوا۔ یہ علی کی فضیلت نہیں کہ علی علمدار بنے، علم کی فضیلت ہے کہ دست علی میں آ کر پربرکت ہوا، اس لیے اس کے بعد سے آج تک یا علم علی والوں کے ہاتھ میں نظر آئے گا یا علی والوں کے گھر پہ نظر آئے گا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ایک اور بات کہہ دوں کہ جب یہ علی والے پرچم اٹھائیں گے نا تو لاکھوں باطل پرچم ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان علی والوں کے ہاتھ میں یہ پرچم اور اقتدار آئے گا تو دنیا کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی اقتدار ہے کیا۔ کل تک جس کو روک رہے تھے پھر بعد میں اسی پہ پہرے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توازن برقرار کرتے ہیں نا علی والے، توازن برقرار کرتے ہیں. بس عزیزان محترم یہ ان کی فضیلت نہیں ہے. جنگ کرتے کرتے میرے مولا کی تلوار ٹوٹ گئی. جنگ کر رہے تھے, تلوار ٹوٹ گئی. امین المومنین نے تلوار طلب نہیں کی, قریبی شجر سے ایک ٹہنی کو توڑا, مصروف جہاد ہو گئے. تلوار طلب نہیں کی, ٹہنی کو توڑا, مصروف جہاد ہوئے. تلوار مانگتے تو مل جاتی, نہیں ملتی؟ بالکل مل جاتی. شاعر نے بھی شاید اسی مقام کے لیے کہا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن یہاں بات مومن کی نہیں ہو رہی, یہاں بات امیر المومنین کی ہو رہی ہے. قریبی شجر سے ایک ٹہنی کو توڑا, مصروف جہاد ہوئے. ایسا جہاد کیا, ایسا جہاد کیا کہ یہ جہاد خدا کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ ذوالفقار بھی بھیجی, ساتھ میں قصیدہ خواہ ملک بھی بھیجا. ملک آیا, قصیدہ پڑھتا ہوا آیا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نہ کوئی جوان علی جیسا ہے, نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہے. اگر تلوار مانگتے تو تلوار مل جاتی, مگر علی کا نام مانگنا بتا رہا ہے کہ علی کو ذوالفقار کی تمنا نہیں ہے. علی کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے کہ ذوالفقار ہاتھ میں آ رہی ہے, یہ ذوالفقار کی فضیلت ہے کہ دست علی میں آ رہی ہے. ان کو ان فضیلتوں کی کیا ضرورت, فضیلتیں خود ان کی دہلیز پر آتی ہیں. اتنے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے, اور میں جب بھی اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کسی بھی مجلس میں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر جوانوں میں سے کوئی جوان آداب مجلس سے واقف نہ ہوتا تو کھڑے ہو کر پوچھنے کا حق رکھتا تھا کہ مولانا ابھی تک آپ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں فضیلتیں ان کی دہلیز پر آ رہی ہیں, یہ بتائیے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی؟ تو جواب یہاں ہوئی. اب آپ یہ بتائیے کہ فاطمہ بنت اسد کعبے گئی تھی یا کعبہ چل کر فاطمہ بنت اسد کے گھر آیا؟ بھئی آپ کا ادعا دعویٰ یہ ہے نا کہ فضیلتیں ان کے در پر آتی ہیں, یہ فضیلتوں کو لینے نہیں جاتے, اور جو ان سے منسوب ہو جائے وہی فضیلت کہلاتی ہے. تو اب فاطمہ بنت اسد گئی تھی یا کعبہ چل کر آیا تھا؟ تو دست ادب جوڑ کر جی ہاں, فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا ہی گئی تھی. مگر دیکھنا یہ ہے کہ اگر فضیلت لینے گئی ہیں تو دروازے سے جائے گی, اور اگر کعبہ فضیلت دینا چاہتا ہے تو دیوار کعبہ شک ہو کر مادر علی کا استقبال کرتی ہوئی نظر آئے. مقام و منزلت اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان کی فضیلت کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے, ان سے خود پوچھئے. یہ جو میں اور آپ بعض چیزیں بیان کر رہے تھے, ذوالفقار مل گئے کس کی فضیلت, علم مل گیا کس کی فضیلت, ملک شبی بن گیا کس کی فضیلت, آقا یہ چیزیں متمسک ہو رہی, ان کی فضیلت ہے. ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت یہ ہے جس کو وہ خود بیان کرے, الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اے اللہ, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما احب, تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعل لی کما تحب, علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں, یہ ہے مقام فضیلت ہے. خدا علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو عزیزان محترم ان کی فضیلتیں ان سے پوچھئے, ان کی فضیلتیں آپ کو کوئی غیر نہیں بتائے گا, یہ خود اپنی فضیلتیں بتائیں, یہ خود اپنے مقام کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں پالا. خود مولا ان فضیلتوں کو بیان کرے, کیسے پالا؟ کہ دہن سے نوالے کو نرم کرتے تھے, اور اس نرم ہوئے ہوئے نوالے کو میرے دہن میں دیتے تھے. اس طریقے سے مجھے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے. خود اپنی فضیلت ہے. میں رسول کے سینے پر سویا کرتا تھا, میں رسول کے بستر پر سویا کرتا تھا. رسول ایک لحظہ بھی مجھ سے جدا, مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے. میں ایک لحظہ بھی رسول اللہ سے جدا نہیں ہوا. جب غار حرا میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, میں تھا کہ غار حرا میں رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتا تھا. جب پہلی وحی آئی تھی اور شیطان نے اس پر جزا و فضا کی تھی, اور میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ یہ کیسی صدا ہے, یہ کیسی صدا ہے؟ کہا کہ یہ شیطان کے رونے کی صدا ہے. کیونکہ اب وہ مسلمانوں کو, مومنین کو, راہ ہدایت پر آنے والوں کو, اے علی اس وحی کے نور کی وجہ سے گمراہ نہیں کر سکتا, لہذا اس نے آج جزا اور فضا بلند کی ہے. جب میں نے سنا نا تو رسول اللہ نے کہا, یا علی انت تسمع ما اسمع, وَتَرَى مَا أَرَى، اے علی تم تو وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تو اب یہ سوال کیسا، یعنی اس مقام پر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں وہ ہوں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا عقد کیا، میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ایمان قرار دیا۔ تو عزیزان محترم، ان کی فضیلتیں ان سے پوچھیے، یہ خود اپنے فضائل کو بیان کریں گے، اور اس لیے بیان کریں گے تاکہ حجت خدا کی معرفی ہو سکے، تاکہ حجت خدا کی پہچان ہو سکے۔ معصوم، پھر کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ ستائش طلب نہیں ہوتا، معصوم قطعاً ستائش طلب نہیں ہوتا، یہ تو میری اور آپ کی عادت ہے اور کبھی عادت ہماری، بلکہ میں اپنی ذات میں منحصر کروں، میری یہ کبھی عادت ہے، اگر ہے کہ کوئی میری تعریف کرے تو میں خوش ہو جاؤں، کوئی میری اصلاح کرے تو میں برا مان جاؤں، کوئی میری برائی کرے تو مجھے رنجیدہ خاطر ہو، یہ کبھی عادت ہے۔ معصوم ستائش طلب نہیں ہوتا، معصوم کے فضائل بیان کرنے کا حکم خدا اور رسول نے دیا ہے تاکہ معاشرہ بافضیلت ہو، تاکہ معاشرے کے اندر فضیلتیں پائی جائیں۔ بھلا ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا معاشرہ ہو اور اس میں فضیلتیں نظر نہ آئیں؟ علی کے چاہنے والے لوگ ہوں اور ان کے اندر صداقت نظر نہ آئے؟ ممکن نہیں ہے۔ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، ان کا مقام، ان کی منزلت بیان کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں، لوگ ہدایت کی طرف آئیں، نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو خود کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے کہ جن کے قصیدے ملائک پڑھ رہے ہوں، نہ ان کو اس کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان کے قصیدے پڑھیں، نہ ان کو اس کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان پر گریہ کریں، یقین جانے کوئی ضرورت نہیں۔ جن کے قصیدے ملائک پڑھ رہے ہوں، جن کے قصیدے انبیاء پڑھ رہے ہوں، اس علی کو کیا ضرورت کہ میرے اور آپ کے فضائل بیان کرنے کی نیاز بندوں، نہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بیان کریں۔ اور جس حسین پر ملائک ہر وقت گیسو پھیلا کر گریا کرتے رہے، 4000 ملائک قبہ حسین پر گیسو پھیلائے، خاک آلودہ، وہی خاک جو 61 ہجری کی عاشورہ میں دوران جنگ ان کے وجود پر آئی، اسی حالت میں آج بھی گیسو پھیلائے گریا کر، ملائک آئے۔ روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے خواہش کی کہ ہم اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مولا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم انہیں دیکھو گے وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے، اور یہ بات عدل کے تقاضے کے خلاف ہے کہ میں اس جنگ میں تم کو اس طرح سے شامل کروں۔ وہ مقام اعلائے پرچم حق تھا کہ جب بدر و احد میں تم نے ساتھ دیا اللہ کے حکم سے، یہاں اختیار کے ساتھ آئے ہو تو اب حسین کی اطاعت کرو، یہ ہے مقام اطاعت حسین ابن علی۔ وہ ملائکہ آج تک قبہ امام حسین علیہ السلام پر گیسو پھیلائے گریا تھا۔ اگر یہ فرش اعضا، اس کی اہمیت جانتے ہیں کیا ہے؟ ملائک جب اس فرش سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس روایات ہیں کہ حوران جنا جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں کہ تمہارے پاس سے ایسی لطیف خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سونگی، کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ ملائک یہ کہتے ہیں کہ ہم فرش اعضائے حسین سے آ رہے ہیں۔ عجب ہے، عجب ہے واقعی۔ کہا کہ جاؤ ہمارے لیے بھی عطر لے کر آؤ، کہا مجلس ختم ہو گئی، عزادار چلے گئے۔ پرانے جنا فرمائش کرتے کہ جاؤ اس فرش پر جا کر اپنے آپ کو مس کر کے آؤ۔ یہ فرش اعضائے حسین، اس حسین کو میرے اور آپ کے گریے کی کیا ضرورت؟ آقا اس سے بہت بلند مرتبہ ہے، امامت کے مقام کو میں اور آپ سمجھ جائیں، امامت اور آئمہ بہت بلند مقام رکھا، لیکن دنیا نے ان کے مقام کو نہیں سمجھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کل 50 سال کے بعد، رسول اللہ کے کل 50 سال کے بعد، وہ گلا جس پر رسول اللہ بوسہ دیتے تھے اس پر خنجر چل رہا ہے، وہ سینہ جس پر رسول اللہ چوما کرتے تھے اس پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، وہ ذات کے جس کا رونا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا وہ مقتل میں متعدد مقامات پر روتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا ہو گیا تھا ایسا کہ رسول اللہ کے بعد اتنے لوگ بھی بدل گئے, اتنی افکار تبدیل ہو گئی؟ وہ حسین جو رسول اللہ کے دوش پر سوار ہوتے تھے, اسی حسین کو گھوڑے پر سے تیرے سے شوبہ مار کر گرایا جا رہا ہے. جس حسین کے لیے رسول اللہ اپنا خطبہ چھوڑتے تھے کہ کہیں حسین کا لباس خاک آلود نہ ہو, اسی حسین کو خاک اور خون نکلتا کیا جا رہا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کی مصیبت گزرے اتنے سال ہو گئے, لوگ تمسخر اڑاتے, مجھے پھر میں حیرت کا لفظ استعمال کروں گا, مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ خدا ہی ہے جس نے ہمارے دلوں کو سنبھالا ہوا ہے. وإلا یہ مصائب پڑھتے ہوئے, یہ مصائب بیان کرتے ہوئے, یہ مصائب سنتے ہوئے ہماری روحیں پرواز کر جائیں. یہ خدا ہی ہے جس نے سنبھالا ہوا ہے. کتنی دفعہ مقتل کے دروس منعقد کیے جاتے ہیں, مقاتل کے دروس منعقد ہوتے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا اپنی اس مختصر سے تجربے میں کہ کوئی بھی مقتل کا درس مکمل ہوا ہو. کسی نہج تک پہنچا درس رہتا ہی نہیں, مجلس میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ بتائیے کیسے بیان کرنے والا بیان کرے, کیسے سننے والا سنے, کس طریقے سے بیان کیا جائے کہ مقتل میں چند مقامات پر حسین ابن علی نے گریہ کیا. ان میں سے پہلا وہ مقام تھا کہ جب گڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا, حسین ابن علی سرحانے پہنچے, دیکھا فرزند نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ زمین پر مل رہے ہیں, ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں. حسین ابن علی قریب گئے, زخم کو ٹٹولا. اب جو زخم کو ٹٹولا برچی کی انی کو محسوس کیا, برچی کو کھینچا. ادھر برچی کا کھچنا تھا, روح کا پرواز کرنا تھا. حسین نے بلند آواز سے گریہ کیا. مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ, حسین نے شدید بکا کیا. اور کون سا مقام تھا کہ جب بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے آراستہ کر کے مقتل میں بھیجا, قاسم کو بڑی دیر میں اجازت دی. اب قاسم کے نام کی نہ کوئی زرہ ہے نہ کوئی خود ہے. قاسم کو بھیجا, امام حسن کا امامہ پہنایا. جب قاسم میدان میں آئے نا, حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ ایک پسر, ایک فرزند, ایک جوان خیمہ حسینی سے نکلا. جوان کا لفظ بھی نہیں ہے, ایک بچہ خیمہ حسینی سے نکلا, اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا. خرج الغلام, ایک غلام ایک فرزند خیمے سے خارج ہوا, چہرہ کیسے چمک رہا تھا؟ کشقت القمر, چودھویں رات کے چاند کی طرح. جب اس راوی کو یہ چہرہ چودھویں رات کا چاند لگ رہا ہے, ذرا حسین کے دل سے پوچھئے کہ قاسم کا چہرہ کیسا تھا. جب قاسم نے صدا دی, حسین سرحانے پہنچے, مرضیہ پڑا, اے میرے لال تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے. اور وہ جب مدد کے لیے پہنچے تو پہنچنے کا کوئی فائدہ نہ رہے. مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ, حسین نے اس موقع پر شدید بکا کیا. ایک اور مرحلہ آیا جب گڑیل جوان بھائی بازو کٹا کر, آنکھ میں تیر کھا کر, زخموں پر زخم کھا کر گھوڑے سے گرا, صدا دیا سیدی و مولائی علیک منی سلام. حسین ابن علی ٹھوکرے کھاتے ہوئے کمر خمیدہ عباس کے سرحانے پہنچے, بھائی کے سر کو سب شفقت سے اٹھا کر زانوں پر رکھا. عباس علمدار گویا ہوئے, آقا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے, چاہتا ہوں آخری وقت آپ کی زیارت کر لوں, میرے آنکھوں کا لہو صاف کر دیجئے. امام نے آنکھوں کے لہو کو صاف کیا, عباس نے حسرت کی نگاہ چہرے پر ڈالی, آنسو بہنے لگے. امام نے دلاسہ دیا, بھیا ابھی کچھ دیر میں نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی تمہیں سیراب کریں گے. عباس کے بہتے ہوئے آنسو بتا رہے ہیں, آقا رونا اس بات کا نہیں ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا, عباس کے بازو قلم ہوئے, عباس کو زخم آئے, آقا رونا اس بات کا ہے میرے سرحانے آپ آ گئے جب آپ گھوڑے سے گرے. تو کون ہوگا جو اس سر نازنی کو آغوش میں لے؟ عباس کی روح پرواز کر گئی. مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ, حسین نے شدید بکا کیا. اب ایک اور مرحلہ سن لیجئے, ایک اور مرحلہ سن لیجئے. جب ایک ننا سا لاشا حسین ابن علی خیمے کی طرف لے کر آئے, صبح سے لاشے لانے والا حسین, نہ جانے اس ننے لاشے میں کیا سنگینی تھی. سات مرتبہ آگے بڑھے, سات مرتبہ پیچھے ہٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعملون رضاً بقضائہی و تسلیماً لامرہ۔ ایک مرتبہ حسین داخل خیمہ ہوئے، ایک بچی آگے بڑھی، باپ کی ابا کو تھام لیا، بابا بھیا کو سیراب کرا لائے، بابا میں بھی بہت پیاسی تھی، اب جو ابا کا دامن ہٹایا بچے کا ننھا سا گلا تیرے سے شوبہ سے چھدا ہوا نظر آیا۔ ماں حیران ہو کر آگے بڑھی، کبھی گلے کے زخم کو دیکھا، کبھی اس ننھے وجود کو دیکھا، اور ایک جملہ کہا، یا بنیا اے میرے لال، امثلوں کا تنہر، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جانے کے قابل ہے؟ بس حسین پشت خیمہ آئے، ننھی سی لہر تیار کی، اصغر کو اس میں لٹایا، قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا۔ اب اصغر کا نازنی چہرہ تھا، کربلا کی گرم خاک تھی، حسین کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس چہرے پر گرم خاک ڈالے، چہرے کو پھیر لیا، اور اس وقت مولا کی نگاہوں نے گویا مجھے اور آپ کو دیکھا، تب صبح قیامت آنے والے ایک ایک شیعہ کو یاد کیا۔ جناب سکینہ فرماتی ہے، میرے بابا نے اشعار پڑھے، اے شیعتی شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کئی پاس تسخیل طفلی فاب و یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم روز عاشورا ہوتے، دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، اشیعہ نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دی، اشیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر قبر کو بند کیا، فبکا بکان شدیدا، حسین نے شدید
سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔